فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سلام حضرات گرامی اس سے پہلے کہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو ایک صاحب نے اپنی پریشانی کے حل کے لیے دعا کی گزارش کی ہے ان سب کی پریشانی کے حل کے لیے اور آپ سب کی پریشانیوں کے حل کے لیے ایک بآواز بلند صلوات حضرات گرامی اور عزاداران فاطمی آپ حضرات کے سامنے مسلسل یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو خاص خصوصیات کے ساتھ خاص مرحلے کے لیے قرار دیا کہ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتیں تو آج کوئی بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس حساس موقع پر اپنے آپ کو پیش کیا کہ جہاں پر بڑے بڑے مرد اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور ایک خاتون نے دین اسلام کو بچا لیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو روایتیں ملتی ہیں کہ بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یا 75 دن زندگی گزاری ہے یا 95 دن زندگی گزاری ہے۔ اب جو بات کہنا چاہ رہا ہوں خصوصاً جوانوں کے لیے، 5 روزہ مجالس میں اگر صرف یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو شاید یہ ایک جملہ اس کے ذریعے سے اگر کسی کی ہدایت ہو جائے تو میری یعنی بندہ حقیر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ ایک 18 سال کی خاتون نے 75 یا 95 دن وہ کام کیا ہے کہ اس 75 یا 95 دن کی محنتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہ 75 یا 95 دن قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ اگر قیامت تک کوئی بھی انسان ہدایت لینا چاہتا ہے اور حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو صرف یہ 75 دن یا 95 دن کو پڑھ لے، اس کے دل میں حق کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دروازہ کھول دیا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو اہل ہیں اس بات کو محسوس کریں گے کہ ولی خدا پر، پروردگار عالم کے ولی یا ولیہ پر جو بھی مشکل آتی ہے اس مشکل کے نتیجے میں پروردگار عالم رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کی وضاحت کروں گا تو محسوس کریں گے، ولی، پروردگار عالم کا ولی یا پروردگار عالم کی ولیہ، مثلا جناب زہرا سلام اللہ علیہا اگر کسی مشکل کو اٹھاتی ہیں تو ظاہراً وہ ایک مشکل کو اٹھا رہی ہیں اور مصائب کو جھیل رہی ہیں، لیکن نتیجے میں پروردگار عالم انسانیت کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تاریخ سے مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے، علی نبینا وآلہ وآلہ السلام نے مشکلات اٹھائیں، کنویں کی گہرائی میں گئے۔ کنویں کی گہرائی میں جانے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا گیا، جناب یوسف علیہ السلام کو غلام بنایا گیا، جناب یوسف علیہ السلام کی ظاہراً توہین ہوئی۔ قصر زلیخہ میں جناب یوسف علیہ السلام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جناب یوسف علیہ السلام زندان میں گئے، زندان کی سلاخوں میں جکڑے گئے، اور جکڑنے کے بعد جب یہ سارے مشکلات جناب یوسف علیہ السلام نے اٹھا لیں، تو ایک یوسف نے جو مشکلات اٹھائیں تھیں، اس مشکل کے نتیجے میں پورے مصر کو نجات ملی۔ توجہ فرمائیے گا، جناب یوسف علیہ السلام نے جو مشکلات اٹھائیں، مشکلات اٹھانے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کی اس محنت کے نتیجے میں اہل مصر کے لیے نجات کا دروازہ کھل گیا۔ جب ایک یوسف نے اگر مشکل اٹھائی، نتیجے میں اہل مصر کے لیے نجات کا راستہ کھل گیا، تو اگر فاطمہ زہرا مشکلات کو اٹھائیں اور قیامت تک کی انسانیت کی نجات کا راستہ نہ کھل جائے تو کم ہے۔ اور یہی ہوا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو مشکلات اٹھائیں، پروردگار عالم نے نتیجے میں قیامت تک کی انسانیت کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا۔ جب بھی کوئی نجات حاصل کرنا چاہے، در سریدہ پر جھک جائے، نجات اس کا مقدر ہے۔ اور یہی بات آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک حساس موقع کے لیے رکھا تھا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اس حساس موقع پر جو کام کیا اور جو سوالات انسانوں کے ذہنوں میں بیدار کیے، وہ قیامت تک کے لیے کافی ہیں۔ صرف اگر ہم، توجہ فرمائیں، اگر ہم مخالف آدمی سے یا مخالف مذہب کے انسان سے کسی بحث میں پھنس جائیں اور صرف چند ایک سوال اس کے ذہن میں بیدار کر دیں، جواب بھی نہ دیں، صرف سوال بیدار کر دیں، تو یہ سوال اس کی ہدایت کا مقدر بن جائے گا، یہ سوال اس کی ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ کیوں؟ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ آخر بنت رسول کے ساتھ کیا ہوا، آخر بنت رسول نے کیا کیا۔ آج کل یہ جتنے بھی واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، روز بروز نیا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے کہ جناب زہرا پھر کسی کی ہدایت کا سبب بنی، اور اس طرح سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہ قافلہ لے کے آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے راستہ کھولتی جا رہی ہیں۔ چند ایک باتیں آج اور بیان کروں، محسوس کیجئے گا کہ کس طرح سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے مخالفین کے مقابل پر ایک رد عمل ظاہر کیا، خاص رد عمل، اور نتیجے میں کیا ہوا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نجات کا راستہ کھل گیا۔ چند ایک باتیں آپ حضرت کے سامنے کر رہا ہوں، مقدمات گفتگو محسوس کیجئے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت کی مملکت اسلامیہ کے حکمران یا اس وقت مملکت اسلامیہ پر حکمرانی کرنے والے یا اس وقت مملکت اسلامیہ کے خلفاء کہ جن کے پاس اتنی بڑی سرزمین تھی، وسیع و عریض سرزمین کے خلفاء، وسیع و عریض سرزمین پر حکومت کرنے والے ایک زمین کے ٹکڑے پر پریشان کیوں تھے؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یا نہیں؟ باغ فدق یا سرزمین فدق کا رقبہ جتنا بھی ہو، بہرحال اس وقت کی مملکت اسلامیہ کے مقابل میں کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جتنا پریشان وہ اس ایک ٹکڑے پر نظر آئے، تاریخ میں کبھی پریشان نظر نہیں آئے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں پریشان ہیں؟ اگر آپ کو یہ فدق نہ بھی ملا تو اتنی بڑی سرزمین ہے، آپ اس پر حکومت کر رہے ہیں، آپ کی خلافت اس پر ہے، آپ اس پر پریشان کیوں ہیں؟ چھوڑ دیجئے اس کو، عقل یہ کہتی ہے کہ چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسری طرف آپ کو معلوم ہے اس وقت کی سرزمین اسلامیہ کی وسعت کتنی تھی؟ جغرافیہ دانان بتاتے ہیں کہ آج کے زمانے کے جو اسلامی ملک ہیں، آج کے زمانے کے 50 سے 52 اسلامی ملک اس وقت کی مملکت اسلامیہ کو تشکیل دیتے تھے۔ آج کے زمانے کے 50 سے 52 ملک، آپ سوچئے اتنی وسیع و عریض سرزمین رکھنے والے ایک زمین کے ٹکڑے پر پریشان کیوں ہیں؟ اور اسی کے مخالف ایک اور بات بیان کروں، دوسری طرف وہ خاتون کہ جس نے پاس اپنے پاس شادی کا جوڑا بھی نہ رکھا، وہ خاتون ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے ان کے پاس گئیں اور ان سے ایک زمین کا ٹکڑا مانگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر تاریخ کے ورق گردانی کیجئے، ذہن متحیر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسا تعارض ہے، یہ کیسی باتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان ساری باتوں کو ہمیں حل کرنا چاہیے۔ ایک طرف ان کا سارا اصرار زمین پر اور دوسری طرف جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کا سارا اصرار زمین پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں تھی، اس کے پیچھے پورا ایک نظام تھا۔ مسئلہ زمین کا نہیں تھا، مسئلہ ایک پورے نظام کا تھا، وہ نظام جو وہ لے کر آ رہے تھے وہ نظام جناب زہرہ قبول نہیں کر سکتی تھیں، اور وہ نظام کیا ہے ابھی آپ حضرات کو بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ یہ ان سوالوں کے ہم جوابات تلاش کریں، کچھ باتیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ فدق ہے کیا، سرزمین فدق تھی کیا، آخر یہ سرزمین فدق جناب زہرہ تک پہنچی کیسے، جناب زہرہ تک پہنچنے سے پہلے کس کے پاس تھی اور اس سے پہلے کس کے پاس تھی، جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آ گئی تو پھر ان کے پاس کیسے چلی گئی، دوسروں کے پاس کیسے گئی، کیوں گئی، کیوں انہوں نے اس سرزمین کو لیا، یہ ساری باتیں، اس کے جوابات ہمارے پاس ہونے چاہئیں، تب جا کر ان سوالوں کے جوابات ہمیں مل جائیں گے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، اور اس کے بعد کیا ہوا، پیغمبر کے لیے مشکلات کا دروازہ کھل گیا، کبھی کانٹے بچھائے گئے، کبھی کچرا پھینکا گیا، کبھی فوش دیا گیا، کبھی برا بھلا کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر ایک نیا دین لے کر آئے تھے ان لوگوں کے لیے، نتیجے میں پیغمبر کو پریشان کیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر ضعیف تھے، اس کے بعد پیغمبر کچھ قوی ہوئے، جب لوگ پیغمبر کے ساتھ آ گئے تو پیغمبر ضعیف سے قوی ہوئے اور اس کے بعد قوی سے قوی تر ہو گئے۔ یہ تین مراحل پیغمبر نے دیکھے ہیں، پیغمبر ضعیف تھے، ضعیف سے قوی ہوئے، قوی سے قوی تر ہوئے۔ مثلا پیغمبر کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، پیغمبر اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، پیغمبر ضعیف تھے، یہاں تک کہ پیغمبر کچھ قوی ہوئے، اس قابل ہوئے کہ پیغمبر اپنا دفاع کر سکتے تھے، اگر کوئی پیغمبر پر حملہ کرتا تھا تو پیغمبر دفاع کرتے تھے۔ ایک اور مرحلہ آیا کہ جب پیغمبر بڑھ کر خود حملہ کرتے تھے، پیغمبر ضعیف تھے، ضعیف سے قوی ہوئے، قوی سے قوی تر ہوئے۔ مثلا شعبہ ابی طالب جو ابھی بیان کروں گا، شعبہ ابی طالب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور کہا گیا خبردار پیغمبر سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا، پیغمبر کے گھر والوں سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا، بھی بیان کروں گا کچھ تفصیل کے ساتھ۔ یہ پیغمبر کے ضعف کا زمانہ تھا، پیغمبر ابھی ضعیف تھے، یہاں تک کہ پیغمبر قوی ہوئے، پیغمبر اپنے دفاع کے قابل ہوئے، اور اس سے بڑھ کر پیغمبر اس قابل ہوئے کہ اب بڑھ کر حملہ کر سکتے ہیں۔ مثلا جنگ خیبر میں پیغمبر نے خود بڑھ کر حملہ کیا ہے۔ اگر یہاں تک کی بات واضح ہو گئی تو وہ جملہ بھی آپ حضرات کے لیے واضح ہو جائے گا کہ حضرت آیت اللہ خامنئی نے فرمایا، آج کا زمانہ، توجہ فرمائیے گا، آج کا زمانہ تشیع کے لیے شعبہ ابی طالب کا زمانہ نہیں ہے بلکہ جنگ خیبر کا زمانہ ہے، یعنی اب وہ زمانہ گیا کہ جب آپ ہمیں محصور کر دیا کرتے تھے، وہ زمانہ گیا کہ آپ ہم پر پابندی لگاتے تھے، وہ زمانہ گیا کہ جب آپ ہم پر حملے کرتے تھے، اب تشیع اتنی طاقت میں ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کون تھے، وہ زمانہ گیا جب تم ہم پر پابندی لگاتے تھے، اب ہم تم پر پابندی لگائیں گے، وہ زمانہ گیا جب تم ہم سے پوچھا کرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک ایک بات کا جواب دیا،
کوئی ایسا سوال نہیں تھا کہ جس کا ہم نے جواب نہ دیا ہو، منہ توڑ جواب نہ دیا ہو۔ آج ہم نے ایک ایک سوال کا، ایک ایک بات کا جواب دے دیا، ہم نے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ کوئی ایسا سوال نہ رہا جو تشنا رہ گیا ہو۔ اب تم بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ توجہ فرمائیں، مثال سے بات واضح کروں، ہم نے بتا دیا کہ ہم ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور بار بار آپ کو رٹوا دیا کہ ہم ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب آپ بتائیے، یہ علمی حملے ہیں، علمی مناظرے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ علمی مناظرے اتحاد کے خلاف نہیں ہیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے مراجع کے جنہوں نے ہمیں اتحاد کا حکم دیا، انہوں نے ہی کہا کہ اگر علمی مناظرے ادب تہذیب کے دائرے میں ہوں اور اہل بیت کی سیرت میں ہوں تو نہ یہ کہ خلاف اتحاد نہیں ہے بلکہ عین اتحاد ہیں۔ ہم نے ہر ہر بات کا جواب دیا۔ اب شعبہ ابی طالب کا موقع نہیں ہے، اب ہم حملے کریں گے۔ حملہ اس معنی میں کہ ہم نے ہر بات کا جواب دے دیا، اب تم بتاؤ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہم نے ہر ہر بات کا جواب دیا ہے، علمی حملہ کریں گے ہم۔ پہلے ہم پر حملے ہوتے تھے، ہم نے ہر علمی حملے کا جواب دیا، اب ہم علمی حملے کریں گے۔ اب ہم بتائیں گے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کتنی طاقت میں ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے والے آج بتا رہے ہیں کہ کتنی طاقت میں ہیں۔ آج دنیا کا کون سا ایسا چپا ہے کہ جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے ماتم نہیں کرتے؟ اگر کل تم، توجہ فرمائیے گا، اگر کل تم 70 ممبروں سے ہمارے امیر المومنین علی کے خلاف سب و شتم کروا رہے تھے، اور کل تم 70 ممبروں سے امیر المومنین علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آج 70,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, کیونکہ ہم نے ہر بات کا جواب دے دیا، ہم نے کوئی ایسی بات نہ چھوڑی جو تشنا تھی، نتیجے میں تم جتنا دبانا چاہ رہے تھے حق اتنا ہی ابھرتا چلا گیا۔ اور یہاں تک کہ آج دیکھیے دنیا کا کوئی ایسا کونا ہمیں نہیں ملے گا کہ جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے موجود نہ ہوں، اور جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کی ثقافت کے مطابق اپنے امور کو انجام نہ دے رہے ہوں۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارے حقوق، یہ سارے سارا حق ہے جو ہمیں بیان کرنا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور بیان بھی کرنا چاہیے۔ اب ہم احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں، وہ زمانہ اور تھا جب تم لوگ ہمیں احساس کمتری کا شکار کرتے تھے۔ آج اہل بیت کے چاہنے والے جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جا کر اہل بیت کا ماتم کرتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جا کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ زمانہ گیا کہ جب ہم چھپ کر گوشوں میں ذکر کیا کرتے تھے، وہ زمانہ گیا جب ہم تہ خانوں میں جا کر ذکر اہل بیت کیا کرتے تھے، وہ زمانہ گیا جب ہم چھپ کر اہل بیت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آج ہم برملا اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور تم نہ چاہتے ہوئے بھی اہل بیت کا ذکر سنتے ہو، کیونکہ اب تشیع طاقت میں ہیں، تشیع طاقت میں ہیں۔ اور یقین مانیے ہمارے علماء بتاتے ہیں، ہمارے مراجع بتاتے ہیں کہ جتنی طاقت میں تشیع آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور اگر آج کے زمانے میں تشیع، تشیع یعنی اسلام حقیقی، اگر آج کے زمانے میں تشیع طاقت میں ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال ابھی ایک ایک کر کے باتیں بیان کرتا ہوں، یہاں تک کہ پیغمبر نے ایک اور جنگ لڑی ہے سن 7 ہجری میں، جنگ خیبر۔ یعنی پیغمبر نے حملہ ابتدائی کیا ہے، ابتدائی حملہ کیا ہے پیغمبر نے۔ ہوا کیا ہے کہ جب یہودیوں نے، جب یہودی پیغمبر کے زمانے میں ناسور بن گئے، تو پیغمبر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہودیوں سے لڑا جائے۔ یہ بات بھی ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ وہ پیغمبر، یہ جواب ہمارے جوانوں کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ پیغمبر کہ جو رحمت للعالمین تھے، وہ پیغمبر انسانوں کے خلاف تلوار کیوں اٹھا رہے تھے؟ یہ سوال اور اعتراض کافروں نے کیا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، اگر آپ کے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں تو تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ انسانوں کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ خون کیوں بہا رہے ہیں؟ کتنا محکم اعتراض ہے، اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس کا سادہ سا ایک جواب یہ ہے، البتہ بہت سارے جوابات ہیں، ایک جواب یہ ہے
کہ ہر جگہ تلوار اٹھانا رحمت کے منافی نہیں ہے۔ مثال سے بات واضح کروں، اگر خدا نہ کرے کسی کے جسم میں کینسر بن جائے تو آیا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کینسر بن گیا، بننے دیجئے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا؟ یہ محبت کا تقاضا ہے؟ یا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جراحی کی جائے؟ آپ کہیں گے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اسے مرنے دیا جائے کہ اس کے جسم میں کینسر بن چکا ہے، اور ہم کہیں کہ اسے مرنے دیجئے محبت کا تقاضا ہے؟ نہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چھری لے کر اس کی جراحی کی جائے۔ خون تو بہے گا مگر نتیجے میں کینسر ختم ہو جائے گا۔ گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو چھری جراحی کر رہی ہے، جسے ہم نقمت سمجھ رہے ہیں، جسے ہم پریشانی سمجھ رہے ہیں، جسے ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، جسے ہم عذاب سمجھ رہے ہیں، جسے ہم رحمت کے خلاف سمجھ رہے ہیں، یہ چھری چل کر خون تو بہا رہی ہے مگر یہ خون بہانا عین رحمت ہے۔ اگر یہ خون نہیں بہے گا تو کینسر ختم بھی نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں جو انسانیت کے لیے کینسر بن چکے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو انسانیت کے لیے کینسر بن چکے ہیں۔ پیغمبر نے جنگ کا اعلان کیا، تلواریں چلاؤ، اس کینسر کو ختم کر دو تاکہ انسانیت سکھ کا سانس لے سکے۔ اور پھر پیغمبر نے جنگ کی، جنگ کی، اس میں سے ایک جنگ جنگ خیبر ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں سرزمین فدق کی تاریخ کہ ہوا کیا تھا تاکہ ہمیں جواب مل جائے۔ پیغمبر نے جنگ کی، جنگ خیبر، ہوا کیا تھا کہ جب، اور بعض لوگ، اس سے پہلے کہ جنگ شروع کروں ایک اور بات یہاں بیان کروں، بعض لوگ، بعض ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ اب ہم خیبر و خندق نہیں پڑھتے، وہ زمانہ گیا کہ جب خیبر و خندق پڑھی جاتی تھی۔ میں ایک بات یہاں بیان کروں، آج کے زمانے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف زاویوں سے بہت زیادہ جنگ خیبر پڑھی جائے، توجہ فرمائیں، تاکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ یہودی اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو پتہ چلے یہودی ہمارے دوست نہیں ہیں، یہودی ہم سے محبت نہیں کرتے، یہ پیٹ پیچھے چھرا گھونپتے ہیں۔ اور یہ بغض و کینہ یہودیوں کے دل میں اس وقت آیا کہ جب ہمارے مولا امیر المومنین نے باب خیبر اکھاڑ کے پھینکا، اس وقت سے یہ بغض و کینہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے، کیونکہ بہت چوٹ کھائی ہے، بہت مات کھائی ہے ان یہودیوں نے اہل بیت سے۔ تو نتیجے میں اپنا بغض اور کینہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہودی کون ہے، یہودیوں کی تاریخ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ بہرحال پیغمبر نے اعلان کیا، اعلان جنگ کیا، سن 7 ہجری میں گئے پیغمبر جنگ کرنے کے لیے۔ یہودیوں نے دیکھا مسلمانوں کا بڑا لشکر آیا ہے، اپنے آپ کو محصور کر کے سارے قلعے بند کر لیے، کیونکہ ایک قلعہ نہیں تھا صرف جنگ خیبر میں جو اکھاڑا گیا ہے، بہت سارے قلعے تھے۔ ایک قلعہ ایسا تھا جو مسلمان اکھاڑ نہیں پا رہے تھے، جسے مسلمان فتح نہیں کر پا رہے تھے، ورنہ اور بہت سارے قلعے تھے۔ مسلمانوں نے ہر قلعے کو فتح کر لیا سوائے ایک قلعے کے، اس کے لیے کسی کی جرات نہیں ہے، اور مقابلے پر مرحب اعلان کر رہا ہے تمہارے درمیان کوئی جو مجھ سے جنگ کرے؟ اور ہر مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہا ہے، کہہ رہا ہے تم جاؤ، تم جاؤ، تم جاؤ، یہاں تک کہ پیغمبر نے مسلمانوں کو غیرت دلائی، جاؤ جا کر اس کا کام تمام کرو۔ مگر وہ جو صرف دعوے کیا کرتے تھے، جب میدان عمل میں آئے تو فوراً پیچھے ہٹے۔ پھر پیغمبر نے جملہ فرمایا، وہ تاریخی جملہ، اواتی لَأُعْتِيَنَّ الرَّعَيَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں عالم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، کرار غیر فرار، وہ کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہوگا، میدان جہاد سے بھاگتا نہیں ہوگا۔ اور پھر اگلے دن پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا۔ امیر المومنین علیہ السلام کہاں ہیں؟ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ایک بیماری ہے، آنکھ کی بیماری، اس میں مبتلا ہیں۔ پیغمبر نے معجزے کے ذریعے سے امیر المومنین علیہ السلام کو شفا دی۔ یہاں پر یہ بات بھی جوانوں کے لیے بیان کر دوں، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا فیصلہ ہے، ما اصابک من سیئت فمن نفسک، جتنی بھی پریشانیاں تم پر آ رہی ہیں سب تمہاری وجہ سے ہیں۔
عجیب جملہ ہے، یعنی جتنی پریشانیاں میرے اوپر ہیں، جتنا پریشان میں ہوں، وہ سب اپنی وجہ سے ہوں، خدا نے میرے اوپر پریشانیاں نازل نہیں کی۔ مثال سے بات واضح کروں، آج کتنی بیماریاں ہیں، نئی نئی بیماریاں ہیں، وہ بیماری کے جس کا ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نئے نئے گناہ ہیں۔ جب نئے نئے گناہ ہوں گے تو نئی نئی بیماریاں بھی آئیں گی، کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اگر انسان اسی فطرت پر رہے تو کوئی بیماری انسان تک نہیں آ سکتی۔ جب انسان اپنی فطرت سے ہٹتا ہے تو بیماریاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ مثال سے بات واضح کروں گا، بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ آپ نے کبھی کوئی بکری دیکھی ہے جو چشمہ لگاتی ہو؟ کوئی بکری؟ کبھی کوئی شیر دیکھا ہے جو آلے سماعت سے بات سنتا ہو سامنے والے کی؟ نہیں، نہ کوئی ایسی بکری دیکھی نہ شیر دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے بکری کو جس غریزے پر پیدا کیا ہے، انسان کے لیے لفظ فطرت استعمال ہوتا ہے اور جانوروں کے لیے غریزہ یا سرشت، پروردگار عالم نے بکری کو جس غریزے پر پیدا کیا ہے وہ اس غریزے سے ہٹی نہیں ہے، اور پروردگار عالم نے شیر کو جس غریزے پر پیدا کیا ہے وہ شیر اس غریزے سے ہٹا نہیں ہے۔ مثلاً پروردگار عالم نے بکری کی سرشت میں یہ رکھا ہے کہ بکری گھاس کھائے گی، گوشت نہیں کھائے گی، اور شیر کی سرشت میں یہ رکھا ہے شیر گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھائے گی۔ جب سے بکری خلق ہوئی ہے اس وقت سے کسی نے بکری کو گوشت کھاتے نہیں دیکھا، اور جب سے شیر خلق ہوا ہے اس وقت سے کسی نے شیر کو گھاس کھاتے نہیں دیکھا۔ بکری گھاس کھاتی رہی لہذا بیمار نہ ہوئی، شیر گوشت کھاتا رہا لہذا بیمار نہ ہوا، لیکن یہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ جب کھانے پر آ جائے تو مال امام بھی نہیں دیکھتا۔ یہ انسان جب اپنی فطرت سے ہٹ جائے اور کھانے پر آ جائے، نہ یہ دیکھتا ہے کیا کھا رہا ہے، کہ مال اللہ ہے، مال خدا ہے، مال رسول ہے، مال امام ہے، مال سادات ہے، کیا کھا رہا ہے، بس کھانے سے مطلب ہے۔ جب کھائے گا تو نئی نئی بیماریاں بھی آئیں گی۔ تو غرض، جتنی بھی بیماریاں ہم تک آ رہی ہیں اور جتنی بھی مشکلات ہم تک آ رہی ہیں، قرآن مجید کا فیصلہ ہے، وہ سب ہماری وجہ سے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کے لیے واضح ہوئی تو اب میں پوچھوں کہ امیر المومنین علیہ السلام پر جو بیماری آئی اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بیماری ہماری وجہ سے ہے سوائے تین بیماریوں کے۔ اس تاریخ میں تین بیماریاں ایسی تھیں جو کسی وجہ سے نہیں تھیں بلکہ مصلحت کی وجہ سے تھیں۔ اگر وہ بیماری نہ ہوتی تو کچھ رک جاتا۔ ابھی بیان کروں کیا رکتا۔ مثلاً اگر امیر المومنین علیہ السلام آشوب چشم میں مبتلا نہ ہوتے تو علم حقدار کو نہ مل پاتا۔ دوسری بیماری امام حسنین علیہ السلام کی بیماری، اگر امامین حسنین علیہ السلام بیمار نہ ہوتے تو جناب زہرا روزوں کی نظر نہ کرتی، روزوں کی نظر نہ کرتی تو نہ یتیم آتا دروازے پر، نہ مسکین آتا، نہ اسیر آتا۔ جب نہ یتیم و مسکین و اسیر نہ آتے تو جناب زہرا اپنے روٹی کس کو دیتی؟ جب جناب زہرا روٹیاں نہ دیتی تو سورہ دہر کی آیتیں لوہے محفوظ تک محفوظ رہ جاتی۔ لہذا یہ ایک اور بیماری ہے۔ حسنین بیمار ہوں گے، روزے رکھے جائیں گے، روزے رکھے جائیں گے، دروازے پر یتیم و مسکین و اسیر آئے گا، روٹیاں دی جائیں گی، آیات الہی نازل ہوں گی۔ تیسری بیماری حضرت امام سید سجاد علیہ السلام کی بیماری، کہ اگر امام سجاد بیمار نہ ہوتے تو نسل امامت منقطع ہو جاتی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال امام علی علیہ السلام آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ اگر مبتلا نہ ہوتے تو پتہ کیسے چلتا کرار کون ہے، پتہ کیسے چلتا غیر فرار کون ہے، پتہ کیسے چلتا کہ علم کا حقدار کون ہے۔ لہذا پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا اور اپنے لعاب دہن سے امیر المومنین علیہ السلام کو شفا دی، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے علم لیا اور مرحب کے مقابلے پر آئے، ایک دروازے سے کو اپنے لیے ڈھال بنایا اور اپنی دو انگلیوں سے قلعہ خیبر اکھاڑ کے پھینکا، وہ قلعہ خیبر کے جو جسے چند انسان مل کر صرف کھولا کرتے تھے اور بند کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد بہت مختصر کر رہا ہوں، اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے مرحب کو مار دیا اور قلعہ خیبر کو اکھاڑنے کے بعد آواز دی، یہ باب خیبر میں نے اپنی قوت جسمانی سے نہیں بلکہ قوت ربانی سے اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ اور پھر جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، اب تک یہودی ڈرے نہیں تھے، اور یہ بات یہاں پر بیان کر دوں، یہودی موت سے بہت ڈرتے ہیں، کسی چیز سے ڈریں یا نہ ڈریں قرآن مجید نے بتایا ہے یہودی موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیوں، اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو تم لوگ ذرا موت کی تمنا کرو، اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور آج تک یہودی موت سے ڈرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب بھی کوئی مقابلہ ہوا ہے، بہت ہی کم مواقع ایسے ہیں جہاں پر یہودی خود سامنے آیا ہے، ورنہ دوسروں کو بھیجا ہے، کبھی امریکہ کو بھیجا، کبھی اپنے دوسرے آلوں کو بھیجا، کیوں خود کیوں سامنے نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ موت سے ڈرتے ہیں۔ ہم زندہ رہیں دوسرے مر جائیں، بس ہم انسان ہیں دوسرے حیوان ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ بہرحال یہودی موت سے ڈر گئے، اور یہودیوں نے دیکھا کہ اب موت، اب ہم، ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو زیر کرنا آسان ہے، مگر ان کے یہاں علی جیسے افراد موجود ہیں کہ ایک شخص ہماری موت کے لیے کافی ہے۔ پھر یہودی پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے پیغمبر اکرم، اے محمد، ہم سے یہ زمین کا ٹکڑا لے لیں۔ وہ زمین ہے سرزمین فدق، جو ایک وسیع زمین ہے اور ایک واقعاً بہت ہی وسعت رکھتی ہے۔ کہنے لگے کہ پیغمبر، یہ ہم سے، اے محمد، یہ ہم سے زمین لے لیں، اور ایک کام کیجئے کہ ہم سے جنگ نہ کریں، ہم آپ سے جنگ کرنے کے متحمل نہیں ہیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ پیغمبر نے مصلحت کو کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے، سارے شرائط کو دیکھتے ہوئے، یہودیوں سے سرزمین فدق لے لی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ مال کہ جو جنگ کے نتیجے میں آئے پیغمبر تک پہنچے، یہ کلیدی نقطہ ہے، جوانوں کے لیے بہت کام آئے گا، وہ مال جو جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے اسے کہتے ہیں مال غنیمت، اور جو بغیر جنگ کے پیغمبر تک آئے اسے کہتے ہیں فی حمزہ، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى الی آخر سورہ حشر کی آیت۔ جو مال جنگ کے نتیجے میں آئے، یعنی مال غنیمت میں مسلمانوں کا حصہ ہے، مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو حصہ ملے گا، مگر فی میں سے مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فی خالصتاً پیغمبر کا مال ہے، پیغمبر چاہیں تو اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو دوسروں کو دیں۔ اور پھر الدر المنصور میں سیوطی نے لکھا کہ جیسے ہی یہ زمین پیغمبر کو ملی فوراً یہ آیت نازل ہوئی، وآتی ذی القربیٰ حقہ، اے پیغمبر ذوی القربیٰ کو ان کا حق دے دیں۔ اور فوراً پیغمبر نے یہ زمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبا کر دی۔ جیسے ہی یہ زمین ہبا کی، توجہ فرمائیے گا، ایک اور کلیدی نقطہ بیان کر رہا ہوں، جیسے ہی پیغمبر نے یہ زمین جناب زہرا کو ہبا کی، یہ زمین پیغمبر کی ملکیت سے نکل گئی۔ یاد رکھیے گا، وراثت ملکیت میں ہوتی ہے جو اپنی ملکیت ہو۔ وراثت میری ملکیت میں ہوگی، اگر میں مر رہا ہوں تو میری وراثت آپ کی ملکیت سے نہیں ہوگی۔ یہ لوگ جن لوگوں نے کہا تھا کہ ایک حدیث گڑھی تھی، حدیث جال کی تھی، کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نورث، ہم گروہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، ان کے لیے ایک بات گزارش کر دوں کہ جب پیغمبر نے ہبا کر دیا تو اب یہ زمین پیغمبر کی زمین ہے ہی نہیں کہ وراثت کا سوال ہو۔ جب زمین ہی پیغمبر کی نہیں تو وراثت کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ مسئلہ شرعی ہے۔ اگر مثال سے بات واضح کروں، اگر مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے، اس نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ روپیہ اپنے بیٹے کو دے دیا اور بیٹے نے لے لیا، قبض کر لیا، قبض و اقباض ہو گیا، بیٹے نے لے لیا۔ اب یہ شخص مر گیا، اب بتائیے اس کی وراثت میں، اس کی وراثت کتنے روپوں میں سے تقسیم ہوگی؟ 5 لاکھ روپیہ میں سے یا 4 لاکھ روپیہ میں سے؟ آپ کہیں گے 4 لاکھ روپیہ میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 لاکھ جو اس نے اپنی زندگی میں اپنے ایک بیٹے کو دیا تھا، اب وہ اس کی ملکیت ہے ہی نہیں، اب وہ اس کے اس بیٹے کی خاص ملکیت ہے۔ اب اس کے پاس جو کل مال ہے وہ 4 لاکھ روپیہ ہے، وراثت 4 لاکھ روپیہ میں سے تقسیم ہوگی۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں یہ زمین جو اپنی پیاری بیٹی، اکلوتی بیٹی، چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبا کر دی۔ جب جناب زہرا کو تحفے میں یہ زمین دے دی گئی تو اب یہ زمین پیغمبر کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، اور جب پیغمبر کی ملکیت میں ہے ہی نہیں تو وراثت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وراثت کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو بحث کس بات کی ہو رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کی قضاوت وہ کر رہے تھے جنہیں ایک مسئلہ شرعی بھی نہیں معلوم تھا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور جب پیغمبر نے یہ زمین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دی، اس کے بعد اس زمین پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے عمال آ گئے، جناب زہرا کے عاملین آئے، جناب زہرا کے نوکر آئے، اور انہوں نے یہ زمین سنبھال لی۔ اور جیسے ہی یہ زمین جناب زہرا کو ملی، مدینے کے غریبوں کے دل پھر گئے اور ہر غریب کے گھر میں اجالا ہو گیا۔ اور ایک اور بات یہاں بیان کروں، یہ سارے جوابات ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ایک اور بات یہاں پر بیان کروں، جناب زہرا کے عمال کا کام کرنا اس زمین پر، جناب زہرا کے نوکروں کا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ زمین جناب زہرا کی زمین تھی۔ ایک اور یہاں فقہی قاعدہ بیان کروں، فقہی قاعدہ ہے جو مسلم ہے اہل تشیع اہل تسنن کے یہاں، وہ قاعدہ ید۔ قاعدہ ید یہ ہے کہ ید ہمارا بر ملکیت ہے۔ مثال سے بات واضح کروں، مثلا یہ مفلر میرے پاس ہے، یعنی میرے تسلط میں ہے، اس کا مطلب یہ میری ملکیت ہے۔ میرے پاس اس کا مطلب کیا ہے؟ میری ملکیت ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مفلر آپ کا ہے، تو بتائیے دلیل کون لے کر آئے گا؟ اپنی عقل استعمال کیجئے، اقلائی قاعدہ کیا ہے، دلیل کون لے کر آئے گا؟ دلیل میں لے کر آؤں گا یا آپ لے کر آئیں گے؟ آپ کہیں گے دلیل آپ لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے پاس ہے تو میرا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ہے، تو آپ دلیل لے کر آئیے، نہ کہ میں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نوکروں کا کام کرنا اس زمین میں دلیل بن رہا تھا کہ زمین جناب زہرا کی زمین تھی۔ شواہد تم لے کر آؤ، نہ کہ فاطمہ زہرا۔ شواہد تمہیں لے کر آنے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کو شواہد نہیں لے کر آنے، کیونکہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نوکر اس زمین پر کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین جناب زہرا کی زمین ہے، تمہاری زمین نہیں ہے۔ اگر تم دعویٰ کر رہے ہو تو تم شواہد لے کر آؤ گے، تم گواہیاں لے کر آؤ گے، نہ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا گواہیاں لے کر آئیں گی۔ اور اس سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کے سامنے استدلال کیا کہ اگر میرے نوکر کام کر رہے ہیں تو میری زمین ہے، تم بتاؤ کہ تمہاری زمین کیسے ہوئی، تمہیں بتانا چاہیے۔ یہ گواہی غلط مانگ رہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد سے زمین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دی۔ بس بات جلدی جلدی تمام کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آج ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس کے بعد سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نوکر کام کرنے لگے، اور پھر جیسے ہی پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں، جناب زہرا کے عمال اس زمین سے نکال دیے گئے۔ جیسے ہی زمین سے جناب زہرا کے عمال نکالے گئے، مدینے کے غریبوں کے گھروں میں پھر تاریکی چھا گئی۔ پھر دوبارہ مدینے کے غریبوں کے دن پھر گئے، دوبارہ ان کے گھروں پر غربت چھانے لگی۔ آپ مجھے بتائیے، پہلے سوال کا جواب دوں، دوسرے سوال کا جواب رہ جائے گا انشاءاللہ کل۔ آپ مجھے بتائیے، اتنی وسیع و عریض زمین رکھنے والے حضرات کیوں ایک زمین کے پیچھے پڑے تھے؟ کیوں، کیا ضرورت تھی؟ چھوڑ دیجیے زمین کو، آپ کے پاس اتنی بڑی وسیع و عریض زمین ہے، جائیے اس پر کام کیجیے۔ ایک زمین کے پیچھے اپنی عزت کیوں کما رہے ہیں؟ ایک زمین کے پیچھے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور پیغمبر ضعیف تھے اور لوگوں نے پیغمبر کی طرف جھوک در جھوک رجوع کرنا شروع کیا. یہ کب رجوع کرنا شروع کیا؟ ایسے ہی؟ جی نہیں. جب بھی انسان کوئی نیا نظام نیا منصوبہ لے کر آتا ہے تو اسے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، افرادی قوت اور مالی تعاون. جب تک مالی تعاون نہ ہو اور افرادی قوت نہ ہو تو وہ نظام چل نہیں سکتا. پیغمبر ایک نیا نظام لے کر آئے تھے، دین یعنی پورا نظام. دین صرف نماز و روزے کا نام نہیں ہے، نماز و روزہ دین میں ہیں، مگر دین صرف نماز و روزہ نہیں ہے، دین پورا نظام ہے جو انسان کی ہر حرکتوں پر نظر رکھتا ہے اور انسان کے ہر فعل اختیاری پر حکم دیتا ہے. دین اسلام ایک پورا نظام دیتا ہے، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام فرہنگی، نظام تعلیم اور جتنے بھی نظام اس دنیا میں ہو سکتے ہیں سب دین دیتا ہے. دین پورا ایک مکمل نظام ہے. بہرحال جب پیغمبر ایک نیا نظام لے کر آئے تو کیا ہوا؟ پیغمبر کو مالی تعاون کی بھی ضرورت تھی اور پیغمبر کو افرادی قوت کی بھی ضرورت تھی، جس کا تذکرہ خود قرآن مجید نے کیا. الم یجد کا یتیمن فآوا و وجد کا ضالن فہدا و وجد کا عائلن فأغنا. اے پیغمبر، جب آپ فقیر تھے تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ جب آپ یتیم تھے، بے آغوش تھے، تو کیا ہم نے آپ کو آغوش فراہم نہیں کی؟ وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت باری تعالی خانہ کعبہ کی چھت پر نازل ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کے گروہ کا، حضرت باری تعالی خانہ کعبہ کی چھت پر نازل ہوتا ہے، حضرت باری تعالی قیامت کے دن اپنی ایک ٹانگ جہنم میں داخل کر دیں گے، حضرت باری تعالی ہر شب جمعہ خچر پر سوار ہو کر انسانوں کے درمیان آتے ہیں. یہ لوگ، آپ خدا دیکھ رہے ہیں کیسا خدا ہے؟ خدا کا حال دیکھ رہے ہیں؟ کیا خدا کا حال کر دیا؟ خدا کی قسم، جب انسان اہل بیت کو چھوڑ کر خدا بناتا ہے تو ایسے ہی خدا بنتے ہیں. یہ لوگ ذرا ہمیں بتائیں کہ کب حضرت باری تعالی خچر پر سوار ہو کر آیا ہو اور اس نے کہا ہو، اے پیغمبر، آپ بے آغوش ہیں، آپ بے گھر ہیں، آپ کے پاس کوئی آغوش نہیں، آئیے میں آپ کو آغوش میں لے لوں. کبھی آیا پروردگار عالم؟ کبھی پروردگار عالم سونے جواہرات، ہیرے جواہرات کا تشت لے کر آیا ہو اور آ کر کہا ہو، اے پیغمبر اکرم، آپ کے پاس مال کی کمی ہے، یہ لیجئے مال. کبھی آیا پروردگار جس نے اپنی آغوش بچھا دی ہو؟ کبھی آیا پروردگار جو تشت لے کر آیا ہو؟ کبھی نہیں آیا، اور آ بھی نہیں سکتا پروردگار. یہ پروردگار جسم نہیں رکھتا، جسمانیت سے منزہ ہے. جب پروردگار آیا نہیں تو خدا نے کہا کیسے؟ کہ جب آپ فقیر تھے تو ہم نے آپ کو غنی کیا. جب آپ بے آغوش تھے تو ہم نے آپ کو آغوش دی. تاریخ کی ورق گردانی کیجئے، تاریخ نے لکھا آغوش ابو طالب نے دی تھی، مال خدیجہ نے دیا تھا، اللہ رے طہارت کردار ابو طالب، اللہ رے طہارت مال خدیجہ، آغوش ابو طالب نے دی. خدا نے کہا میں نے آغوش دی، مال خدیجہ نے دیا، خدا نے کہا میں نے مال دیا. اتنا طاہر کردار تھا کہ خدا نے اس کردار کی نسبت اپنی طرف دی، اتنا طاہر مال تھا کہ خدا نے اس مال کی نسبت بھی اپنی طرف دی. میں نے تمہیں گود دی، میں نے تمہیں مال دیا. اور پھر اس کے بعد کیا کیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے؟ جب پیغمبر اکرم نے اعلان کیا اور کانٹے بچھائے جانے لگے، پیغمبر کو اذیتیں دی جانے لگیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے مال کا منہ کھول دیا. جناب خدیجہ ملکۃ العرب، جناب خدیجہ، ہر عرب جناب خدیجہ کے احسان تلے دبا ہوا تھا، ہر عرب جناب خدیجہ کا مقروض تھا. جناب خدیجہ نے اپنے مال کا منہ کھولا اور آواز دی، آؤ، جو بھی پیغمبر کا ساتھ دے گا میں اس کا قرضہ معاف کر دوں گی. پھر کیا، آپ بتائیے پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر وہی ہوا جو آج بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی جناب خدیجہ کے مال کا منہ کھولا، جھوک در جھوک لوگ مسلمان ہونے لگے، یہاں تک کہ پیغمبر کے ساتھ ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، کہ جس کے لیے کہنے والے نے کہا، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جب اسلام بانٹ رہا تھا تو
اسلام کے پروانے اسلام کے گرد گھوم رہے تھے، لیکن جیسے ہی اسلام نے کچھ مانگا جتنی تیزی سے آئے تھے اتنی ہی تیزی سے واپس۔ اور پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مال کا منہ کھول دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد شاب ابی طالب کا زمانہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ شاب ابی طالب، مسلمانوں کو شاب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ سوشل بائیکاٹ، پولیٹیکل بائیکاٹ، اکنامیکل بائیکاٹ، اقتصادی پابندی، اور آواز دے دی کہ خبردار، نہ ان سے کوئی بیٹی لے گا نہ ان کو بیٹی دے گا، کوئی ان تک غذا نہیں پہنچا سکتا، کوئی ان تک کھانا پانی نہیں پہنچا سکتا، کوئی ان سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ آپ بتائیں یہ سوشل بائیکاٹ کیوں کیا؟ یہ سوشل بائیکاٹ کر کے یہ سمجھ رہے تھے بھوکے مر جائیں گے۔ توجہ فرمائیں، یہ سوشل بائیکاٹ کر کے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اقتصادی پابندی لگا کر کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جب ہم اقتصادی پابندی لگائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، جب بھوکے مر جائیں گے تو مر جائیں گے، ان کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن بتائیے، کیا اقتصادی پابندی لگانے سے بھوکے مرے؟ کوئی بھوکا نہیں مرا۔ اقتصادی پابندیاں لگیں، 3 سال تک شاب ابی طالب میں رہے، اقتصادی پابندیوں میں رہے، مگر کوئی بھوکا نہ مرا۔ نہ یہ کہ کوئی بھوکا نہ مرا، بلکہ اسلام روز بروز مزید پھیلتا گیا۔ اگر کچھ چاہنے والے تھے، کچھ مسلمان تھے، تو مزید میں اضافہ ہو گیا۔ اقتصادی پابندیوں سے تو مار دینا چاہتے تھے، مگر اسلام مزید پھیلتا گیا۔ یہ جملے یاد رکھیے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ کل اہل بیت پر اقتصادی پابندیاں لگا کر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انہیں بھوکا مار دیں گے، آج اہل بیت کے چاہنے والوں پر اقتصادی پابندیاں لگا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن کل بھی پابندیاں لگیں، آج بھی پابندیاں لگیں، کل بھی کوئی راستہ نہ روک سکا، آج بھی کوئی راستہ نہ روک سکا۔ کل راستہ روک کر سمجھ رہے تھے بھوکا مار کے دفن کر دیں گے، آج راستہ روک کر یہ سمجھ رہے تھے ان کا بائیکاٹ کر کے مر جائیں گے، دفن کر دیں گے ان کو۔ مگر ہمیں بتاؤ، اس اقتصادی پابندی کے نتیجے میں دنیا کا کوئی ایسا کونا دکھاؤ، کوئی ایسا چپا دکھاؤ جہاں پر اہل بیت علی علی نہیں کر رہے۔ اقتصادی پابندیاں، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار عالم کا شکر ہے، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا۔ ہمارے دشمن احمق ہیں، ماضی ہی سے سبق لے لو، آج ماضی سے سبق لے لو۔ کل بھی اقتصادی پابندی لگائی گئی، آج بھی اقتصادی پابندی لگائی جا رہی ہے، مگر کوئی بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کا راستہ نہ روک سکا۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب بات سمجھ میں آئے گی ہوا کیا تھا، کہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ پیغمبر کی نبوت روز بروز پھیلتی جا رہی ہے، تو انہوں نے فوراً اقتصادی پابندی لگائی اور کہا کہ ان کو فوراً اقتصادی پابندی میں ملوث کر دو، جیسے اقتصادی پابندی لگائیں گے تو فوراً ان کی نبوت کا راستہ روک دیا جائے گا۔ مگر اقتصادی پابندی کے نتیجے میں نبوت کا راستہ کوئی نہ روک سکا۔ وہ مشرکین مکہ کہ جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ اقتصادی پابندی کے ذریعے سے نبوت کا راستہ روکیں گے، یہ وہی لوگ تھے، بس چہرے بدلے تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کل جس طرح سے خدیجہ نے اپنے مال کا منہ کھولا اور نبوت کی مدد کی، فاطمہ بھی خدیجہ ہی کی بیٹی ہیں، کل نبوت کو ضرورت تھی تو خدیجہ نے اپنا مال پیش کیا، آج ولایت کو ضرورت ہے، فاطمہ بھی اپنا مال پیش نہ کر دیں۔ لہذا فوراً زمین چھین لی گئی، وہی شاب ابی طالب والا واقعہ، دوبارہ ان کو اقتصادی پابندی میں ملوث کیا گیا، مگر کل نہ یہ نبوت کا راستہ روک سکے تھے، نہ آج ولایت کا راستہ روک سکے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے انہوں نے دوبارہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اقتصادی پابندی میں گھیر لیا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے ہم نے شاب ابی طالب میں اقتصادی پابندی لگائی تھی،
یہ اقتصادی پابندی دوبارہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگی. وہی اقتصادی پابندی، وہی لوگ، وہی اقتصادی پابندی، لیکن نتیجے میں نہ نبوت کا راستہ رکا، نہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا راستہ رکا، اور نہ یہ کہ اقتصادی پابندی سے راستہ نہ روک سکے، بلکہ نتیجے میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت مزید پھیلتی رہی. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اسی زمین کے بلبوتے پر لوگوں کے گھر پر گئیں، اور لوگوں کے گھروں پر جا جا کے کہا، تم بھول گئے میرے بابا نے میرے شوہر کے لیے کیا فرمایا تھا؟ اگلے سوال کا جواب کل دوں گا انشاءاللہ. تو محسوس کریں گے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کیوں اتنی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ زمین مل جائے. مسئلہ زمین کا نہیں تھا، مسئلہ کچھ اور تھا. اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا، اگر ان سے مانگتے تو دے دیتے، غصب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان سے چھیننے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. جو بھی ان کے دروازے پر آیا کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، اور جس نے جو مانگا وہ ملا. اور ان کا کرم تو ایسا ہے، نہ اس عطا کا دروازہ آج بھی بند نہیں ہے، عطا کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. جسے جو چاہیے ان کے دروازے پر جائے، شرط یہ ہے کہ ادب اور عاجزی سے جائے، دل جھکا ہوا ہو، آنکھیں شرمسار ہوں، اور پھر جا کر کہیں یا مولاتی یا فاطمت اغیثینی. پھر دیکھیں کیسے معجزے ہوتے ہیں زندگی میں. کل آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث تلاوت کی تھی کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم تمام مخلوقات پر خداوند عالم کی حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں جب لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے، لوگ ہمیں وسیلہ بناتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی ضرورت پیش آئی تو ہم نے اپنی ماں فاطمہ کو وسیلہ بنایا. امام فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں فاطمہ کو وسیلہ بنایا. ہاں، یہ وہ وسیلہ ہے جو اسرع اور اقرب ہے، جو بہت تیزی سے ہمیں خدا تک پہنچا دیتا ہے، جو بہت جلدی ہمیں خدا تک پہنچا دیتا ہے. کوئی خدا کو خدا کی اس کنیز کا واسطہ دے کر تو دیکھے. وہ کنیز کہ جو اپنے چاہنے والوں سے غافل نہیں ہیں، کسی بھی صورت میں غافل نہیں ہیں. کل آپ حضرت کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو محوریت حاصل ہے، اسی لیے یہ صلوات خاصہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و امہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. ہم صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن ایک اور صلوات ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہم صلی علی فاطمہ، پروردگار فاطمہ پر صلوات بھیج، فاطمہ کے والد پر صلوات بھیج، فاطمہ کے شوہر پر صلوات بھیج، فاطمہ کے بچوں پر صلوات بھیج، اور فاطمہ کی نسل میں جو تو نے راز رکھا ہوا ہے، یعنی حضرت بقیت اللہ علیہ السلام، ان پر صلوات بھیج. اور کتنی صلوات بھیج؟ پروردگار اتنی صلوات بھیج جتنا تیرا علم ہے، یعنی جس طرح سے تیرا علم محدود نہیں ہے، یہ صلوات بھی محدود نہیں ہونی چاہیے. صلوات بھیجی جائے، جناب زہرا سے توسل کیا جائے، پھر دیکھیے کس طرح سے دروازے کھلتے ہیں. بڑے بڑے دروازے کھل گئے، بڑے بڑے دروازے کھل گئے. بس ایک مثال کے طور پہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور یہیں سے پھر ربط مصائب دے رہا ہوں. 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ کی کمانڈر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہی کم میزائل رہ گئے تھے، اور اسے جنگ جیتنی تھی. جناب قاسم سلیمانی، شہید قاسم سلیمانی بھی وہیں پر موجود تھے، ظاہراً انہوں نے بھی بتایا، اور جناب سید حسن نصر اللہ نے بھی بتایا جناب آیت اللہ مصباح کو. کہنے لگے ہمارے پاس کچھ میزائل رہ گئے تھے، ہم پریشان تھے کہ جنگ بندی کریں یا جنگ لڑیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہاں تک کہ جب آیت اللہ خامنئی کا رہبر انقلاب کا حکم ملا کہ جنگ جاری رکھنی ہے، تو ہم سوچنے لگے چند میزائلوں سے ہم جنگ کیسے جیتیں گے. یہاں تک کہ ہمارے پاس ہمیں سمجھ میں آیا بس ایک ہی راستہ ہے جنگ جیتنے کا. اور کون سا راستہ ہے؟ چلو چل کر اپنی ماں فاطمہ کو بلاتے ہیں.
کہنے لگے ہم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا، نتیجے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کسی کے خواب میں آئیں اور آ کر بشارت دی کہ جنگ تم جیت جاؤ گے۔ کہنے والے نے کہا کہ بی بی کیسے جنگ جیت جائیں گے، اواسی نہیں تم جیت جاؤ گے۔ پھر وہ بیدار ہوا اور کہتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ظاہراً تین میزائل رہ گئے تھے، کہنے لگے ان تین میزائلوں میں سے ایک اور میزائل فائر ہو گیا۔ اب ہم اور پریشان ہو گئے، ابھی تین تھے تو دو میزائل رہ گئے، لیکن کہنے لگے وہ میزائل فائر ہوا نہیں تھا، کسی نے فائر کروایا تھا۔ اوپر سے اسرائیل کا ایک طیارہ گزر رہا تھا، وہ میزائل اس طیارے پر لگا اور طیارہ وہیں پر تباہ ہو گیا۔ پھر اسرائیل کو سمجھ میں آیا ان کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں نہ ہم نے کبھی سنی ہیں نہ ہم نے کبھی دیکھی ہیں۔ اور خود آپ حضرات کو بھی علم ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، اس وقت بھی ہمارے جوانوں نے، ہماری فوج کے جوانوں نے اہل بیت علیہ السلام سے توسل کیا تھا، جناب زہرا سے توسل کیا تھا۔ اس کے بعد یہ مملکت خداداد پاکستان دشمنوں کے شرور سے محفوظ رہی تھی۔ جو اس جگہ پر مدد کرتے ہوں، اتنی بڑی بڑی چیزیں دے دیتے ہوں، جن کے لیے اتنی بڑی بڑی چیزیں بے معنی ہوں، ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیا اہمیت۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس کے پاس ایسی ایسی ذوات اور ایسی ایسی ہستیاں ہوں، وہ دوسروں کے دروازوں پر جا کر سر جھکائے۔ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور ہمارے استاد کہتے ہیں ان سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگیے، ان سے بڑی بڑی چیزیں مانگیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا ان کی توہین ہے۔ توجہ فرمائیں، مثال سے بات واضح کروں، بس مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ کے پاس ایک بلینر انسان ہیں، بلینر، اس کے پاس ایک بڑی اماؤنٹ ہے، بڑا پیسہ ہے اس سے، اور آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ ان سے کچھ مانگیے، آپ جا کر اس سے کہیں کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، آپ بتائیں کیا یہ اس کی توہین نہیں ہے؟ توہین ہے۔ جو اتنا دے سکتا ہو اس سے بس 10 روپے مانگے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، یہ جو آپ 10 روپے مانگ رہے ہیں، یہ در حقیقت آپ کی ظرفیت کا مسئلہ ہے، دینے والے کی عطا کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو دینے کو تیار ہے، آپ کی ظرفیت اتنی ہے کہ آپ بس 10 روپے ہی مانگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ظرفیت ہے نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں، حتیٰ ہمارے استاد نے کہا کہ ان سے جنت بھی نہ مانگو۔ جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے، اہل بیت کے لیے بہت چھوٹی چیز ہے۔ کہنے لگے جنت کی بات کر رہے ہو، جنت میں تو دیوانے بھی جائیں گے، مجنون بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ مجنون نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب کوئی گناہ نہیں کیا تو خداوند عالم کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ مجنون کو جنت میں بھیجے۔ مجنون بھی جنت میں جا رہا ہے، میں بھی جنت میں جا رہا ہوں، ہم دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگے اگر ان سے مانگنا ہے تو یہ کہو، مولا جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے مگر ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ ایک موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا، یاد رہا تو۔ بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے مگر ان کے ساتھ نہیں ہیں، جنت کے درجات ہیں۔ کچھ لوگ کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کچھ لوگ 1000 سال میں ایک مرتبہ اہل بیت کا دیدار کریں گے، کچھ لوگ 100 سال میں ایک مرتبہ، وہ نورانی سال، کچھ لوگ 100 سال میں ایک مرتبہ اہل بیت کا دیدار کریں گے، کچھ لوگ دن میں ایک مرتبہ اہل بیت کا دیدار کریں گے، اور کچھ لوگ ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور اب بس ایک جملہ کہہ کے مصائب پر آ جاؤں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں کون اہل بیت کے ساتھ کتنا رہے گا؟ تو جواب دے دوں، جو جتنا یہاں پر اہل بیت کے ساتھ ہوگا اتنا ہی وہاں پر اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی بس اتنا ہی ہے، السلام علیکم یا صاحب الزمان، اور بس، تو وہاں پر اتنا ہی ہے۔ اگر کوئی دن میں کچھ لمحے اہل بیت کے ساتھ ہوتا ہے مانوی اعتبار سے، تو وہاں پر اتنا ہی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، کاش مانگ لیتے، کاش فاطمہ کو تماچا نہ لگاتے، کاش پسلیاں نہ توڑتے، کاش تازیانہ نہ برساتے۔ فاطمہ نبی کی اکلوتی بیٹی ہیں، یا فاطمہ نبی کی چہیتی بیٹی ہیں۔ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے رسیاں کھول دی گئیں، تلوار ہٹا دی گئی، جیسے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو آتے دیکھا، آواسی روحی لروح کل فدا، نفسی لنفس کل وقا، علی میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ علی جب آپ آسائش میں تھے کن تو معاک، میں آپ کے ساتھ تھی، اور آپ جب مشکلات میں تھے کن تو معاک، میں آپ کے ساتھ تھی، علی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، فاطمہ ایک ایک مرحلے پر علی کے ساتھ رہیں، نہ یہ کہ علی کے ساتھ رہیں، فاطمہ کو معلوم ہے کہ میرا شوہر بہت اکیلا ہے، فاطمہ نے کبھی علی کو اپنا زخم نہ دکھایا، میں علی کی پریشانی میں اضافہ نہ کر دوں، اور فاطمہ اپنے زخم چھپاتی رہیں، یہاں تک کہ فاطمہ فدق مانگنے کے لیے دوبارہ دربار میں گئیں، کہ جس کے لیے تاریخ نے لکھا، یہ جملہ پڑھ چکا، جس کے لیے تاریخ نے لکھا، فاطمہ جب دربار میں گئیں ہیں تو جوان تھیں، اور جب فاطمہ باہر نکلی ہیں تو بوڑھی ہو چکی تھیں۔ کیونکہ آپ سوچئے، وہ پیغمبر کل پڑھا تھا لیکن ابھی تفصیل سے پڑھ رہا ہوں، کل وقت تمام ہو گیا تھا، وہ پیغمبر کہ جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر کے پاس آتی ہیں، اہل سنت کتب نے بھی لکھا اور اہل تشیع کتب نے بھی لکھا کہ جب بھی فاطمہ پیغمبر کے پاس آتی ہیں، پیغمبر فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، اگر پیغمبر کھڑے ہو گئے تو آدم کھڑے ہو گئے، نوح کھڑے ہو گئے، ابراہیم کھڑے ہو گئے، عیسیٰ کھڑے ہو گئے، موسیٰ کھڑے ہو گئے، ساری کائنات پیغمبر کے احترام میں کھڑی ہو گئی، گویا ساری کائنات فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ اب ایسی بھی بی ایک مرتبہ مسجد گئی ہے، اس حالت میں کھڑی ہے جس حالت میں کوئی بی بی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی تھی، ساری مسجد بیٹھی ہوئی تھی، اور بیٹھ کر کہہ رہے تھے، فاطمہ آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ یہی تو وہ زخم تھا جو فاطمہ کو لگا ہوا تھا، ہائے مجھے جھٹلا دیا گیا، میری شان میں تو آیہ تطہیر آئی تھی، میری شان میں تو آیہ مباہلہ آئی تھی، اور اس کے بعد فاطمہ زہرا گھر میں آئیں، اب فاطمہ زہرا بستر پر لیٹ گئیں، اب فاطمہ زہرا بستر سے اٹھ نہیں سکتی، محلے کی خواتین آ رہی ہیں، فاطمہ زہرا کی عیادت کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ محلے کی خواتین فاطمہ زہرا کی عیادت کے لیے آئیں، اور پھر فاطمہ زہرا کی جب عیادت کر لی، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ انشاء کیا، اور اپنی اور ان خواتین کو کہا کہ جاؤ جا کر اپنے مردوں کو سمجھاؤ کہ کیوں علی کا دفاع نہیں کرتے، اور جب فاطمہ زہرا نے ایک خطبہ انشاء کر دیا، خطبہ انشاء کرنے کے بعد کہا جاؤ خواتین اب خدا حافظ، ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو بلایا، کہنے لگی بیٹی زینب جب بھی کوئی مہمان آتا ہے اسے دروازے تک ودا کرتے ہیں، بیٹی اب تمہاری ماں اٹھ نہیں سکتی، میری بیٹی جا کر ان کو ودا کر کراؤ۔ زینب ان خواتین کو الوداع کرنے کے لیے دروازے تک آئیں، خواتین آپس میں کہنے لگیں اب فاطمہ بچیں گی نہیں، اب فاطمہ بچیں گی نہیں، اے محلے کی خواتین تمہیں کیا ہو گیا، کیا کوئی چھوٹی سی بچی سے بھی کہتا ہے، کیا کوئی بچی کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اب اس کی ماں بچنے والی نہیں ہے۔ جیسے ہی زینب نے یہ سنا منہ مرجھا گیا، ہائے اماں اب کچھ دنوں کی مہمان رہ گئی۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے زینب سے کہا زینب ذرا وہ صندوق لے کر آؤ۔ زینب صندوق لے کر آئیں، آپ مجھے بتائیے کیا کوئی چھوٹی سی بچی سے وزن اٹھواتا ہے؟ کیوں جناب زہرا زینب سے کہہ رہی ہیں زینب جا کر صندوق اٹھا کے لاؤ؟ اس لیے کہ ہاتھوں پر ورم ہے، صندوق اٹھا نہیں سکتی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کیسے صندوق اٹھائیں؟ زینب سے کہنے لگی زینب ذرا وہ صندوق لے کر آؤ۔ زینب صندوق لے کر آئیں، بیٹی ذرا صندوق کو کھولو۔ زینب نے صندوق کو کھولا، ایک کفن نکالا، اور کہنے لگی بیٹی یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے۔ زینب گھبرا گئی، اماں یہ کفن میرے ہاتھ پر، ہاں میری بیٹی اب زیادہ زندہ نہ رہوں گی۔ کفن لے کر کنارے پر رکھ دیا، بیٹی ذرا دیکھو اور کیا ہے۔ زینب نے دوبارہ کچھ نکالا، کہنے لگی زینب یہ تمہارے باپ کا کفن ہے۔ زینب میں نہیں ہوں گی، تمہارا باپ ہوگا، تم
تم ہوں گی، تمہارے باپ کو شہید کیا جائے گا، کفن دے دینا۔ زینب دیکھو اور کیا ہے، زینب نے پھر دیکھا، کچھ نکالا، آواز دی، بیٹی یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے، زہر سے شہید کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد زہرا خاموش ہو گئی۔ زینب نے خود سے صندوق میں دیکھا، صندوق خالی تھا۔ اماں میرے بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ اے میری بیٹی، تیرا بھائی ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، کوئی کفن نہ دے گا، کفن دینا تو دو دور کی بات، لباس بھی چھین لیا جائے گا۔ آواز آئے گی، دوڑا دو گھوڑوں کو لاشے حسینی پر۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے ایک دن اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، حسن حسین جا کر نانا کی قبر پر جاؤ اور نانا سے اپنی ماں کے لیے دعا کرو، نانا سے کہو اما کو شفا دے دیں۔ حسنین نانا کے روضے پر آئے اور ایک مرتبہ واپس گھر آئے۔ ابھی گھر پہنچے نہیں تھے، اسی اثنا میں یہ واقعہ ہوا۔ واقعہ کیا تھا؟ جناب فاطمہ نے جناب اسما سے کہا، اسما میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ آوازیں آتے رہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان قدوس رب الملائکت و روح۔ ایک مرتبہ آواز آنا بند ہوئی، اسماء نے آواز دی، یا بنت محمد المصطفیٰ، اے پیغمبر کی بیٹی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اب جو آ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ فاطمہ اپنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو رہی ہے۔ ہائے، پیغمبر کی امانت پیغمبر کے پاس چلی گئی۔ حسنین دوڑے ہوئے آئے، اسما نے دیکھا، بات کو پلٹنا چاہا، کہنے لگی، اسما بات کو نہ پلٹو، ابھی جب ہم آ رہے تھے آواز آ رہی تھی، میرے حسنین کے یتیم آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری ماں ماری گئی۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حسنین دوڑے ہوئے آئے، امیر المومنین کے پاس آئے۔ جیسے ہی امیر المومنین نے حسنین کو آتے دیکھا، لباس فطرت علی سمجھ گئے۔ حسنین نے کچھ کہا تو نہیں، دوڑ کر لپٹ گئے، بابا اماں ماری گئی۔ جیسے ہی یہ سنا، تاریخ نے لکھا، علی نے جیسے ہی یہ سنا، اب فاطمہ دنیا میں نہیں ہے، منہ کے بل زمین پہ گرے، گھر کی طرف چلے، کئی مرتبہ بیٹھے، کئی مرتبہ اٹھے، کہتے جاتے تھے، آج علی اکیلا ہو گیا، آج علی تنہا ہو گیا۔ فاطمہ، اپنے دل کا درد کس سے کہوں گا؟ وہ علیہ